بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه نوامي فضله وامتنانه، لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون موروثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات آپ تمام سامعین، ہمارے مومنین مومنات جو تشریف فرما ہے اس بارگاہ میں، مسلسل آپ کی سماعتوں کی نظر قلب مطمئن کے عنوان پر یہ مجلسیں کی جا رہی ہیں، اس اعتبار سے بھی کہ آپ سے بہتر نہ اس مضمون کو اور نہ ہی ان معروضات کو کوئی اور سمجھنے والا ہے. میں نے کل کی تقریر میں کچھ یہی کہنے کی کوشش کی تھی کہ انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے. خاص طور پہ اس مضمون کے تعلق سے آپ کو یہ بتاؤں کہ طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کی یوں سمجھیے کہ موضوع کے تعلق سے ترجیحات دماغ میں رہیں، لیکن یہاں پہ آ کے آپ کی نگاہیں، آپ کے دل و دماغ جو ہم وقت میری جانب متوجہ رہتے ہیں، وہ گفتگو کو کسی اور سمت لیے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہی بہتر ہے ہمارے لیے. جو سب سے اہم مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ کل کی تقریر میں وقت ضائع کیے بغیر اگر یہ آپ سے کہوں کہ بہت آسان ہے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہم ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہم بصورت نماز، بادائیگی زکوٰۃ، بانفاق اموال، اور ظاہر ہے کہ ذلحج کا مہینہ ہم نے گزارا ہے تو حج کی سعادت بھی بہت سو کو نصیب ہوئی ہے، اور اسی طرح سے ظاہر ہے کہ پابندی سے ادائیگی خمس اور دیگر معاملات جو آپ کے لیے یوں سمجھیے کہ انتہائی ضروری ہیں یا ازبد ضروری ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے کہ کیا ہمارے کہنے سے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم یہ کہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو کیا نماز پڑھی جا چکی، کیا عبادت ہو گئی؟ یہ ایک سوچنے کا مسئلہ ہے. آپ اپنے دل کو مطمئن کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ جو آپ نے ظاہر میں عبادت کی ہے وہ حتماً باطنی عبادت بھی رہی، اور اس تعلق سے اب آپ دعوے دار ہوئے یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے عبادت کے فریضے کو انجام دیا. مثلا گھر کے تعلق سے آپ کو بتاؤں، ماں باپ بچوں کو تاکید کرتے ہیں نماز کے حوالے سے، میں اس تاکید کو، میں اس تنبیہ کو غلط نہیں سمجھتا، کرنا چاہیے اور لازمی ہے، اس لیے کہ اس کی پرسش ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی بیٹھ کر بچوں کو خاص طور پر سر شام جو طریقہ ہوا کرتا تھا، اگر کچھ دیر کے لیے ٹیلی ویژن سے دور رکھتے ہوئے، ٹیلی ویژن کو بند کرتے ہوئے، اگر انسان ایک خاندان کی صورت میں ہے اور یقیناً ہے، تو اپنے بچوں کو، جو اپنے چھوٹے ہیں، ان کو بیٹھ کر کچھ ایسی گفتگو دین اور دیانت کے تعلق سے، اسلام اور اسلامیات کے تعلق سے، کہ جس کے نتیجے میں بچے ہمارے کم از کم یہ سمجھیں کہ کوئی پرسانے حال تو ہے، کوئی پوچھنے والا تو ہے، کوئی ہمارے معاملات میں کوشچن کرنے والا تو ہے. لیکن جہاں غفلت کا یہ عالم ہو، اب دیکھیں میری کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے نا، غفلت کا جہاں یہ عالم ہو کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں بھی اپنے بچوں کو نہ کوئی کتاب کی صورت، نہ کوئی پرچے کی صورت، نہ کوئی دعا کی صورت، نہ کسی طریقے کی صورت، ان کو اس بات پر آمادہ ہی نہیں کرتے کہ وہ اس طرح سے اس دین کی طرف آئیں جیسے باہوش آتا ہے، بے ہوش نہیں، باہوش، باہوش آئے. ہمارے پاس سب سے بڑا سورس، سب سے بڑا ذریعہ، یہ میری بہنیں بیٹھی مجھے سن رہی ہیں، ان سے بڑی تربیت گاہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں خود اس تربیت گاہ سے نکلا ہوں، گزرا ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں باپ کا درجہ معلوم ہے آپ سب کو. میں اب ان فضیلتوں میں جانا نہیں چاہتا، ماں کے مراتب بھی آپ کو معلوم ہے، وہ مرتبہ بھی آپ جانتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باپ جو گھر کا کفیل ہوتا ہے، اب لفظ واحد لگانا بھی اضافی ہو گیا اس دور میں کہ واحد کفیل ہوتا ہے، اس لیے کہ کفالت کرنے والوں کی تعداد بہت ہی چلی جا رہی ہے گھر میں، اس لیے کہ مہنگائی کے عالم بھی کچھ اور ہے. آج سے 30-35 برس پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے. میرے لیے لازم ہے یہ کہنا کہ دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ کفیل پر ظاہر ہے کہ ذمہ داری اتنی ہو کہ وہ پابندی سے وہ میسر کرے اشیاء کہ جو ضروریات زندگی سے مطابقت رکھتے ہو. اس کا کام وہ اشیاء کو مہیا کرنا جو آپ کے رہنے اور جینے کے تعلق سے ضروری ہے. اس میں اگر چولہے کا جلنا ہے، اس میں اگر تعلیم کے اخراجات ہیں، اس میں اگر مرض کے تعلق سے اور بیماری کے تعلق سے کچھ دینا ہے، وہ سارے معاملات اس کے، مگر جو سب سے بڑا سورس کہہ لیجیے اور سب سے اہم فورس کہہ لیجیے اس گھر میں، وہ ماں ہے. ماں اہم ہے ذمہ داری کے اعتبار سے، اور فقط ماں یعنی وہ شخصیت نہیں یا وہ خاتون نہیں کہ جس نے وضع حمل کیا ہو، نہیں، بلکہ وہ جو امکان رکھتے ہیں، وہ جو پوٹینشل رکھتے ہیں، وہ کہ جو مستقبل کی مائیں ہیں، مجھے کھل کے کہنے دیجیے، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے آگے بڑھائیں کہ آگے چل کر اپنی نسل کو پوری طرح سے ایجوکیٹ کر سکیں. ایک تعلیم جو اسکول کی تعلیم ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، انحطاط پذیر تعلیم اب اسکول کی تعلیم ہے، یعنی بہت زیادہ پیسہ دینے کے نتیجے میں کوئی گارنٹی یا کوئی ضمانت نہیں مل رہی ہے کہ تعلیم بھی بہتر ہو رہی ہے. یہ آپ کی اپنی کوشش، خاص طور پہ آج کا میرا بچہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، یہ بچے جو بیٹھے ہوئے پہلی جماعت ہو یا پرائمری ہو یا ایلیمنٹری ہو یا سیکنڈری ہو یا ہائر ایجوکیشن کے لوگ ہوں، یہ قابل تعریف اس لیے کہ درس کی صورت جماعت میں، کلاس میں نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے باوجود ان کا پڑھنا اور ان کا اس طرح سے پڑھنا کہ یہ کامیاب ہو رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. ہمارے زمانے میں ایسی صورت نہیں تھی کہ جہاں پہ یہ کہا جائے کہ معلم ہی نہیں آتا ہو اور اس طرح سے سال نکل جائے، ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ پابندی سے کلاس ہوتی تھی، نتیجے میں ایک سال کے بعد امتحان لیا جاتا تھا. اب تو اسکول کا
سسٹم یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں کہ اکیڈمک ایئر 6 مہینے کا ہوگا, 8 مہینے کا ہوگا, 10 مہینے کا ہوگا یا 12 مہینے کا ہوگا. بچے محرومی کے دور سے گزر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی طاقت کے بل بوتے آج اس مقام پر ہیں کہ وہ ایک جماعت سے دوسری اور دوسری سے تیسری جماعت میں جا رہے ہیں. اب گھر کی بات کا جہاں تک تعلق ہے, وہاں پہ تربیت کرنے والی مائیں, ہماری دیکھ بھال کرنے والی بہنیں اور ان ماؤں کی مائیں ہر صورت میں رشتے بدل جائیں تب بھی اور رشتے نہ بدلیں تب بھی ہر صورت میں یہ مکین ہے, ہر صورت میں یہ اپنے مقام پر متمکن ہے. میری گزارش یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کو سنوارنے کے لیے, بنانے کے لیے اور اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ایک رول جو گھر کی عورت کا ہوتا ہے اس کو پوری طرح سے ادا کرنا ہوگا, آپ کو ادا کرنا ہوگا. اس کے لیے میرے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی تعلیم ہو, میٹرک بھی بچی کرتی ہے اور ماں بن جاتی ہے, گریجویشن بھی کرتی ہے اور ماں بن جاتی ہے, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی مائیں موجود ہیں, لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اس کی اپنی ظاہر ہے کہ وہ تعلیم جو ازبہ ضروری اپنے مقام پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ دین اور دیانت کے تعلق سے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کا علم رکھنا بہت ضروری ہے. کم از کم ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھرانوں میں اس بات کی تو اہمیت دی جانی چاہیے کہ بچی نے پورا قرآن ختم کر رکھا ہے, کیا بچی نے با محاورہ با معنی ترجمہ بھی پڑھ رکھا ہے, کیا بچی ان دروس کو جو بنیادی دروس ہیں طہارت و نجاست کے تعلق سے ان پر بھی اس کی نگاہ ہے. اس لیے کہ بچے کو آگے آنے والی نسل میں, وہ لڑکا ہو یا لڑکی, یہ ساری باتیں مائیں بتانے والی ہیں, باپ نہیں بتاتے. یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں اور اس میں میں چاہتا یہ ہوں مقدمے میں خاص طور پہ کہ چونکہ اب عنوان ہی قلب مطمئن ہے تو یہ اطمینان اس وقت تک نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ہوم ورک نہ کر لیں. لیکن اگر آپ ہوم ورک نہ کریں اور آپ سمر کی تلاش میں نکلیں تو ظاہر ہے کہ وہ درخت جس میں پانی نہیں دیا جاتا وہ سمر بار نہیں ہوتا. وہ درخت جس میں آپ آگے آ جائیے ریگولرلی روزانہ جس کی آپ دیکھ بھال نہ کریں وہ کسی منزل پر برابر نہیں ہوتا. اور آگے آ جائیے ایک فصل کاٹنے کے بعد, میری بات کو غور سے سنیے, ایک فصل کو کاٹنے کے بعد اگر انسان یہ کہے کہ چونکہ اس درخت نے تو ثمر دیا ہوا ہے یہ پھر یوں ہی دے دے گا, تو ایسی بھی کوئی صورت نہیں ہے کہ جس کا وعدہ کہیں کیا گیا ہے کہ درخت کی تم رکھوالی نہ کرو لیکن ہم ہیں کہ تمہیں مسلسل ثمرات دیتے رہیں گے. معلوم یہ ہوا معاشرے میں جو پودا انسانی صورت میں اس کے صحن میں لگا, اب وہ پودا ہو یا وہ تناور درخت ہو, ہر زمانے میں اس کی نگہداشت, ہر زمانے میں اس کی نگہداری, ہر زمانے میں اس کی حفاظت لازمی ہے. جب تک آپ کا دل چاہے اب اس کے ثمرات سے استفادہ کرتے رہیے. لیکن اگر کوئی اپنے طور پر یہ سمجھ بیٹھے کہ ایک فصل دو فصل ہم اس درخت سے اٹھا چکے ہیں اور اب اس کی تینت میں پھل دینا ہے, میرے لفظ کو غور سے سنیے, اس کی تینت میں پھل دینا ہے, یقیناً درخت کا کام پھل دینا ہے, مگر ماحول اگر اطراف کا خراب ہو جائے اور اس درخت کی جڑ میں کچھ خودرو پودے آ کر اس کی غذا کو بلع کرنے لگے کھانے لگے تو پھر توقع اس درخت سے نہ رکھی جائے کہ وہ آپ کو ثمرات سے معمور کر دے گا, ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. تو اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہی ہے, نتیجہ یہی ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, ہومس, ایک ایک دفعہ کے لیے نہیں, اس میں مسلسل پابندی چاہیے. اور پابندی بھی کیسی پابندی, کیوں, یہ کیا انگریڈینٹس ہیں, یہ کیا ہے, کیا یہ کس چیز کے لیے ہیں؟ یہ اسلام کے اس درخت کو تناور بنانے کے لیے کہ جو آپ نے اپنے گھر میں بویا ہے, اگر یہ ماحول نہیں رکھا تو وہ درخت پھلنے پھولنے والا نہیں ہے. میری بات یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے کہ ہمارے بہت سارے گھرانے, ہمارے بہت سارے گھر اس نعمت سے محروم ہے جسے نعمت قرآن کہا جاتا ہے. آج بھی میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. میں نے خود سنا کہ بلوغت کے بعد بچے اب قرآن کی طرف آ رہے ہیں, وہ علم کہ جس کو لاشعور میں اور تحت الشعور میں رہنا چاہیے وہ بلوغت کے بعد آئے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں, وہ کمسنی میں تر آئے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں. ایجوکیشن میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے, ایک اڈلٹ ایجوکیشن ہے. آپ کو معلوم ہے ارلی چائلڈہڈ میں دی جانے والی تعلیم مطمئن کرتی ہے گھرانوں کو کہ اس کی بنیاد میں یہ چیز جا رہی ہے. اڈلٹ ایجوکیشن آپ کو ہمیشہ ایک ایسی صورت میں مبتلا رکھتی ہے کہ جہاں پہ مسلسل انسان انگزائٹی کا شکار ہے, کیا میں حاصل کر سکوں گا, کیا میں اس قابل ہوں, کیا میں سیکھ جاؤں گا. اسی لیے متمدن قوم جب اپنے بچوں کو کسی تعلیمی ادارے کے حوالے کرتی ہے تو وہ ان کے رجحان کو دیکھ کر ان کے مستقبل کو معین کرتی ہے. ہمارے پاس وہ بھی دستور نہیں ہے, ہم ہر ایک کو ڈاکٹر اور ہر ایک کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں, لیکن دنیا کا طریقہ یہ نہیں ہے. دنیا میلان تباہ کو دیکھ کر, رجحان کو دیکھ کر جو ابتدا میں نظر آ رہا ہے انتہا کا فیصلہ کرتا ہے. ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہوئے کہ یہ میلان تباہ ہے, بچہ اچھی طرح سے لکھ سکتا ہے, خوش خط ہے, مگر ہم کیلیگرافر نہیں بنائیں گے اس بچے کو. اس لیے کہ ایونچولی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے کیا کما کے لائے گا. لیکن آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے کیا طے کیا کہ 3,000 روپے میں بھی ڈاکٹر تیار ہے نوکری کرنے کے لیے, 5,000 روپے میں بھی انجینئر تیار ہے اداروں میں کام کرنے کے لیے. تو کیا ہوا, نتیجہ کیا ہوا, آپ نے اوور پروڈیوس کیا ایک سیگمنٹ کو معاشرے کے, جن کو آپ ڈاکٹر یا انجینئر کہتے ہیں, آپ نے ان کو زیادہ پروڈیوس کیا, ماس پروڈکشن ہو گئی, کھپت نہیں تھی, کھپت نہیں تھی, مارکیٹ میں زیرو بم پیدا ہوا, انقلاب پیدا ہوا. وہ جو ڈاکٹر بن گیا اب وہ پریشان ہے کہ کیا کرے, کیا کرے, کیا کسی اور ڈگری کی طرف جائے. تو ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جو ایم بی اے کر رہے ہیں, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مینجمنٹ میں جائیں. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ دین کے تعلق سے, اسلام کے تعلق سے لازم ہے آپ پر کہ آپ اپنے بچوں کو ایک ایسی صورت میں ہر 24 گھنٹے میں ایک معین وقت میں رکھیں کہ جس کے نتیجے میں ان کی وہ تربیت کا حصہ بن جائے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں زیادہ دور کی بات نہیں ہے, سر شام چراغ جلا چراغ کی دعا پڑی گئی, زیادہ دور کی بات نہیں ہے سر شام چراغ جلا 12 اماموں کے نام دہرائے گئے, زیادہ دور کی بات نہیں ہے سر شام چراغ جلا اصول دین اور فروع دین بتلائے گئے. یہ ایکسرسائز ٹوٹل 20 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی تھی, اور اس میں کچھ گھرانے ایسے بھی تھے جو انیس و دبیر کی رباعیات بھی پڑھاتے تھے. شاہ حسن حسین اڈلٹ ایجوکیشن کا نتیجہ نہیں ہے, آپ سمجھے میری بات. آپ نے پتھر پہ علم دین کا گاڑا 50 سال میں جا کے نہیں سیکھا کسی نے, میں اپنی ذمہ دار بہنوں سے جو جن کو میں ذمہ دار سمجھتا ہوں, میں انتہائی ان کا مدعا اور میں انتہائی ان سے انسپائر, متاثر ان سے, ان کی کوششوں سے, ان کی کاوشوں سے. خدا کے لیے 24 گھنٹوں میں 24 دقیقے نکالیے, بس ہر گھنٹے کا 1 دقیقہ, میں اس سے زیادہ بھی نہیں کہتا, 24 دقیقے, اور اپنے بچوں کو ائمہ کے نام, معصومین کے نام, اصول دین, فروع دین ترتیب سے پڑھاتے پڑھاتے ہفتے میں کوئی ایک دن معین کیجئے جس میں درمیان سے پوچھ لیجئے. ترتیب سے پڑھاتے پڑھاتے اچانک ایک صورت کو اس کی رکھ لیجئے, سوال جواب کی, جو آپ کے طریقہ. میں یہ کہتا ہوں آج مجھے کہنے دیجئے اور میں انتہائی شرمساری کے ساتھ یہ کہتا ہوں, میں نے ایسے ایسے نوجوان دیکھے, چھٹے امام کا نام پوچھے تو نہیں معلوم. میں آپ سے غلط بیان نہیں کرتا, ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں, ممبر پہ میں نے ایسے ایسی بچیاں دیکھی کہ ترتیب سے اگر ان سے کہا جائے کہ ذرا 12 اماموں کے نام بتائیں تو وہ تیسرے کے بعد بتانے میں ان کو تامل ہے, اس لیے کہ معلوم ہی نہیں. آپ سمجھے ہمارے پاس مسئلہ کیا ہوا؟ کل کو اطمینان آپ کو پتا ہے کیسے ہوا سب کانٹیننٹ میں گھرانوں کو؟ توفت العوام کے نتیجے میں, اور توفت العوام بھی اب یوں سمجھیے کہ تقریباً نایاب سی ہو گئی, اب تو جنتریاں ہیں اور گھر ہے کہ اب وہ پچھلے صفوں پہ چلے جائیے اور وہاں سے مجرب اعمال کی ایک فہرست کو دیکھ لیجئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کل دین ہے. کیا 50 برس پہلے جنتریوں کے سہارے زندگی گزارنے والوں نے زندگی گزاری ہے؟ بھائی تبدیلی کیسے آ گئی مجھے تو یہ بتائیے. 50 برس پہلے کوئی کہے گا ہاں صاحب, مجھے اس وقت کا بتائیے کہ جب چاپ نہیں ہوتی تھی, پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی, تو ہماری بنیاد کیا ہوتی تھی؟ اس وقت وہی 12 امام, وہی 14 معصوم. یہ سینہ بسینہ علم پہنچا ہے, سینہ بسینہ, یہ تحریر کے نتیجے میں نہیں, سینہ بسینہ. ورنہ کاغذ کی محتاجی یہاں سے نہیں, اس کا آغاز تو کہیں اور سے مسلمانوں نے شروع کر دیا تھا, پیغام کے جانے والے کو محتاج بنا دیا تھا قلم اور کاغذ کا. آج اگر وہ اپنے طور پہ اس بات کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ بس ہم یہ چھاپ لیں اور آپ پڑھ لیں, اب یہاں تک کہ پنچسورہ, ہفسورہ, ہشسورہ, دوازدہ سورہ, اب یہ اب قرآن کا یوں سمجھیے کہ ایک کنسائز ورژن اویلیبل ہے. پہلے کم از کم یہ ہوا کرتا تھا کہ قرآن مجید یہ اور یہ اب 12 ام کنسائز ورژن ایسے نہیں ہوتا تھا. تو تیسرا پارا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب 36 سورے, 78 نبا اور 114 ناس. اب اس کو دیکھ لیجئے حساب کر کے کتنے سورے, ایک پارے میں اتنے سورے بچے پڑھا کرتے تھے. آج آپ نے اور اس کو شرنک کر دیا. ابھی تو میں یاسین کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی میں رحمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی میں ان سوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو پڑھنے کے تعلق سے بار بار احکامات ملیں گے آپ کو. ہاں اگر کسی صورت کو نگاہ ڈالنی ہے اپنی تعقیدات کے تعلق سے, تو مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی, یہ سب سے اہم بات. کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے نا شیخ عباس قمی کی, کوئی 200 برس پرانے کسی شخص کا تذکرہ ہے؟ نہیں, اتنی پرانی بات نہیں ہے, گزشتہ صدی ہی کی بات ہے. لیکن کیفیت یہ کہ اتنا رکھا جتنا ادا کیا جا سکتا ہے. آپ نے اس وقت میں بھی کمی کر کے اب اپنے مسائل کو اور دونا کر دیا. یاد رکھیے یہ غفلت کی صورتیں ہیں, یہ میرا عنوان ہے نا, میں نے کہا نا قلب مطمئن, یہ غفلت کی صورتیں ہیں. کل جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے, انزائٹی ڈاکٹر کہہ رہا ہے, حتمن حقیقتن اصلن یہ غافل لوگوں کی باتیں ہیں جو مسلسل غفلت میں ہیں. اور وہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے دیکھو, لا تکونوا کالذین نسوا اللہ, دیکھو کہیں ایسے نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہو, اللہ کو کبھی نہ بھلانا. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ, کیا کرتے ہو تم؟ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم اللہ کو بھلا دو گے اور تم کچھ حرکتیں اس طرح کی کر رہے ہو کہ تم اللہ کو بھول جاؤ. حقیقت میں یہ تم اللہ کو نہیں بھولاتے بلکہ تم اپنے نفسوں کو بھولتے چلے جا رہے ہو. یہ قرآن مجید ہے سورہ حشر 59 سورہ. غافل یاد خدا سے, غافل ذکر خدا سے, غافل ان کے تذکرے سے. اور انسان اس کے بعد یہ چاہے کہ ہم فلاح پا جائیں, اس کے بعد انسان یہ چاہے کہ ہم نجات پا جائیں. ارے آپ نے وہ کیا کہ جس کے لیے قرآن نے منع کیا. قرآن یہ کہتا ہے دیکھو تذکرہ ہر آن باقی رہے, اور تذکرہ فقط زبان سے نہیں صورت عمل میں محفوظ رہے. اب اس تذکرے کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو ہمیں ظاہر ہے یہ مجلس ایک تذکرے کی صورت ہے. حقیقت میں دنیا کے لیے حیرانی ہے کہ حسین 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 حسین. بھائی اس کی اصل پہ نگاہ رکھو, یہ توحید الہی کو منوانے کی نشستیں ہیں, یہ حسین کو منوانے کی نشست نہیں ہے, یہ توحید مطلق کو بتلانے کی نشست ہے. ایک لفظ حسین سے پرکاش یا اس میں حسین سے پرکاش, ایک لفظ مجلس سے پرکاش, اور اس کے نتیجے میں خود ہی یہ طے کر لیا کہیں کہ یہ تو حسین حسین کرتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ حسین اس لیے کرتے ہیں کہ کسی وسیلے سے اس تک جانا ہے. وسیلے کے بغیر حق کی تلاش ممکن نہیں ہے. اے صاحبان تقوی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے خوف کھاؤ, اور صورت کیا ہو, صورت تقوی. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور دیکھو وسیلے کی جستجو میں رہو. یہ قرآن مجید ہے, وابتغوا الیہ الوسیلہ, جستجو, اور اس جستجو کا نتیجہ وسیلے سے منسلک ہونا, وابستہ ہونا. کیوں یہ سب ایکسرسائز کاہے کے لیے ہے؟ ایمان والوں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی, اللہ کا تقوی یہ قائم کرنا ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, دوسری سورت بات, وجاہدوا فی سبیلہ, اور دیکھو اس کی راہ میں جدوجہد کرو. کیوں؟ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کو لیے کچھ نہیں ہے, اس کے لیے کچھ نہیں ہے, اس میں ہماری فلاح ہے, اس میں ہماری فلاح, اس میں. تو اب انسان یہ کہے کہ حسین کرتے ہیں یا ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو گویا ہم توحید الہی کے منکر ہیں. نہیں نہیں, ہم تو چونکہ ہمارے پر جلتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے, لہذا ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں جو مقربین میں ہیں, جو نزدیک ترین ہیں. یہاں دنیا میں رسول کے قربا, وہاں اس کے مقرب. دنیا میں قربا اللہ کے قریب, قرب میں, جوار میں, اندیت میں. ہمارے مسئلے کو سمجھنے کی تو کوشش کیجئے, کبھی سمجھیے تو کہ یہ مجلسیں کاہے کا تذکرہ کر رہی ہیں. اطمینان قلب حسین کے تذکرے میں نہیں, اطمینان قلب ذکر الہی میں. لیکن اگر حسین کا تذکرہ آپ کو ذکر الہی تک ٹرانسپورٹ کر رہا ہو تو اس میں گھبراہٹ کیا ہے؟ بھائی حسینی سجادیہ آپ گھر سے آئے کسی راستے کو کسی وسیلے سے طے کرتے ہوئے, تو اب آپ یہ کہیں کہ حسینی سجادیہ آپ یوں کیوں آئے, یہ وسیلے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بھائی ہر باہوش اپنی راہ کو منزل تک لے جانے کے لیے مختصر کرتا ہے. اسی لیے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تمنا کرو موت کی اگر سچے ہو. یعنی اس سفر کو طولانی نہ بناؤ, اس کو مختصر کرو, اس لیے کہ یہ تمہیں لقائے رب کی منزل پہ لے جائے گا, یہ تمہارے رب سے تمہیں ملا دے گا. سفر کو مختصر مگر مفید, مگر پائیدار, مگر ایسا سفر کہ جس میں پھر کوئی پیچ و خم نہ آئے. وہ جو تمنا کرتے موت کی وہ بے وقوف نہیں ہوتے, وہ سچے ہوتے ہیں. بزرگوں کو آپ نے سنا دعا کرو ہمیں موت آ جائے, یہ غلط بات نہیں ہے, یہ غلط بات نہیں ہے. منزل کے حصول کا دوسرا نام موت ہے. آپ موت کو خوف کے عالم میں, سب سے بڑی اطمینان کی منزل ہی موت کی منزل ہے. لیکن پر خطر ایسے ہو جاتی ہے اور پر خوف ایسے ہو جاتی ہے کہ پیچھے چونکہ سفر میں آپ نے کچھ حفاظتی اقدامات چونکہ نہیں کیے, محافظت نہیں کی اپنی, تو دھڑکا ہے. اسی لیے کہا اس سفر کے لیے ہم نے تمہیں ٹول تقویٰ دیا. اس تقویٰ کے سہارے سفر کرتے تو جب منزل پہ پہنچتے تو گھبراہٹ نہیں ہوتی. موت کی گھبراہٹ ہی وہاں ہے کہ جہاں پہ بتلا رہی ہے شاید کہ آپ کا راستہ محفوظ نہیں رہا. اس راستے کو آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کر طے نہیں کیا, آپ نے دنیا کو سامنے رکھ کے وہ راستہ طے کیا تھا. خوف اس بات کا ہے کہ ہم وہ نہ کر سکے جو کہا گیا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھرانے میں, مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, ایک وقت آتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پرسنالٹی چینج ہو گئی. یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ میں سو کہتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ سے قبل کچھ اور ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ, اس کے لیے باقاعدہ دلیل دیتے ہیں. آپ معلوم ہے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ بھائی جو کیا سو کیا, اب تو بس لو اللہ کی طرف لگائیے. تو وہ زندگی کون سی گزار رہے تھے؟ وہ کسی اور کی زندگی تھی, وہ بھی اسی کی زندگی تھی. یعنی اس میں مرنے کا تصور نہیں تھا گویا. یعنی 18 برس کے لڑکے کو بھی دفن کرتے ہیں پھر بھی تصور نہیں, 6 مہینے کے بچے کو دفن کرتے ہیں پھر بھی تصور نہیں. اور واقعی کربلا تو چپے چپے پہ مدد کر رہا ہے آپ کی کہ دیکھو بہت سب کے لیے. وہ 6 مہینے کا علی اصغر ہو, وہ 9-10 برس کے اولو محمد ہو, وہ 18 برس کے علی اکبر ہو, سب کے لیے. تو آپ نے اس سفر کو محفوظ کیسے جانا بدون تقوا, بغیر تقوا؟ اور اچانک یہ حکومت کی معین کی ہوئی ریٹائرمنٹ کی ایج کے بعد یہ انقلابی تبدیلی کیسے؟ کیا قرآن میں کسی 58 برس کا تذکرہ ہے؟ کیا قرآن میں کوئی ریٹائرمنٹ پلان ہے؟ کیا قرآن میں کوئی 60 برس کی حد کے بعد کے اعمال کا مختلف ہونا لکھا ہے؟ ایسی صورت ہے. قرآن یہ تذکرہ نہیں کرتا اس لیے کہ قرآن کے پاس یہ وقت نہیں ہے اس طرح کے تذکرے کا. اب وہی جو مزاج ہے انسانوں کا کہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ دل سے تفسیر کرتے ہیں, اور جو اپنے طور پر اب یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی زندگی کو خود ہی ایک نئی تعبیر دیتے ہیں وہاں پر اپنے بچوں پر ایک روب جمانے کے لیے. ارے وہ بچہ جو باہوش بچہ ہے اس نے اسی باپ کو دیکھا کہ جب وہ 47 برس کا تھا تو اس کا انداز کچھ اور تھا, فرعون تھا. اس بچے کو کیا متاثر کرو گے؟ متاثر اللہ کو کرنا ہے اس سفر زندگی میں. بچوں کو متاثر کر کے زندگی نہیں کٹتی. کیا آپ نے ایک مرتبہ اب حلیا بدل لیا؟ 20 برس پہلے کی تصویر میں ماشاءاللہ بالکل صاف, اور 20 برس کی تصویر بعد کی تصویر اب تو دیکھی تو بارش بزرگ. بھائی یہ انقلابی تبدیلی کیسے؟ یہ کیوں؟ بھائی اللہ کو جا, اب تو اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو پہلے کس کو دکھانا تھا؟ پہلے امپلائر کو دکھانا تھا, پہلے امپلائر کو دکھانا تھا. اس لیے دیکھیے یہ دھوکہ دہی اس کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ تو دھوکہ دے رہا ہے نا انسان. اور پھر جیسے کہ میں نے کہا سورہ حشر نے کہا اپنے نفسوں کو بھول رہے ہو. قرآن جب پڑھا جاتا ہے نا بعض دفعہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنی کلیئر کٹ ایکس رے رپورٹ دے رہا ہے کہ جس کو دیکھ کے طبیعت گھبرانے لگتی ہے, جس کو دیکھ کے طبیعت گھبرانے لگتی ہے. یعنی میں اگر آپ سے عرض کروں, ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے, مگر ایسی گھبراہٹ, ایسی گھبراہٹ جس کے نتیجے میں استفراغ کی کیفیت. کیا یہ ہمارا ہی تذکرہ ہو رہا ہے؟ ہم اتنے غیر محترم. دیکھیے انسان اپنے آپ کو ایویلویٹ ہی تو کرے گا نا, اور کیا طریقہ ہے؟ اور کیا طریقہ ہے ایویلویشن ہے؟ کتاب اللہ کی جو آپ کی ایویلویشن رپورٹ ہے, جو آپ سے کہہ رہی ہے کہ یہ رپورٹ ہے جس کو انڈسٹریز میں HSEQ کہتے ہیں, جو رپورٹ ایسی جو ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف کوالٹی کے تعلق سے آپ کو بتائے. یہ ہمارا مینوئل ہے, مینوئل اس کے تحت زندگی گزارو. بڑی بڑی انڈسٹریز میں آگ لگنے کی صورت میں ایک پوری رپورٹ موجود ہے جس کو پڑھنا پڑتا ہے جوائننگ سے پہلے, اور دستخط کرنا پڑتا ہے کہ آپ ان رولس کو اوائڈ کریں گے, فالو کریں گے. آپ کے لیے اتنی سہولت کتابیں لائیں گے, دیکھیے پڑھ لو. ہم دستخط تم سے نہیں کرواتے, دستخط تو وہاں کروائیں گے. یہ زندگی ہے عزیزان محترم, یہ زندگی ہے. ہمیں زندگی کو گزارنا ہے تو کیوں نہ اس سفر کو آسان بنایا جائے, اور کیوں نہ ہم یاد الہی میں اپنے آپ کو مسلسل رکھے، ہم وقت رکھے. اور یہ مجلس ہے، سارا جو کچھ بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں ان مجلسوں کے تعلق سے، میں اس لیے اپنے بچوں کو کہتا ہوں خاص طور پہ کہ گھنٹے بھر کی جو بھی مصروفیت آپ کے پاس ہی ہوتی ہے، یہ آپ کو آپ کے اللہ سے نزدیک کرنے کی ایک صورت کا نام ہے. 23 گھنٹے کا بھولا ہوا انسان اس گھنٹے میں آ کے غفلت کے پردے کو چاک کرتا ہے اور اللہ سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا، یہ ایک گھنٹہ جو قدر کا ہے وہ بے قدری کے 23 گھنٹوں سے زیادہ ہے. اس کی ایکویشن ہی کچھ اور ہے جو دنیا نہیں سمجھتی، اس کو جانتی نہیں. اور بھولا ہوا انسان رسول کو یہ کہے کہ وہ بھولے ہوئے، وہ نسیان، ان کو نسیان، ان پہ بھول، ان پہ چوک، ان کو ہیجان، ان کو خلفشار، ان کو یہ کہے کہ یہ بہکی بہکی باتیں کرنے والا، قرآن نے تو پھر نہیں کہا، قرآن نے تو نہیں کہا. وہ جو خود اپنے آپ کو بھول بیٹھا تھا، اس نے رسول کو کہا کہ رسول نسیان میں ہے. رسول نہیں، یاد رکھو، یاد رکھو، دیکھو یہی قرآن نے کہا، تم نسیان میں، تمہارا رسول نہیں. رسول بھول چوک میں مبتلا نہیں ہوتا، رسول جو پیغام لائے وہ بھول چوک میں مبتلا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں تو نہیں معلوم کہ یہ بات کہاں تک جائے گی. اسی بھولے ہوئے انسان کو بتلانے کے لیے ایک منزل آئی تھی کربلا میں، میرے اس جملے کو یاد رکھیے، میں تیزی سے میں نے مصائب میں قدم رکھا ہے. اسی بھولے ہوئے انسان کو، اسی غافل انسان کو ایک مرتبہ جھنجھوڑنے کے لیے کربلا میں 6 مہینے کا بچہ حسین اپنے ہاتھوں پہ لے کے آئے. وہ انسان جو اپنے آپ کو بھول بیٹھا اور انسانیت گواہ ہے کہ تاریخ آدم و عالم میں ایسی قربانی کسی نے نہیں دی. 6 محرم ہے آج، 6 محرم ہے. آپ کے سامنے گریک ہسٹری ہے، آپ کے سامنے جرمن ہسٹری ہے، آپ کے سامنے فرینچ ہسٹری ہے، آپ کے سامنے انگلش ہسٹری ہے. کوئی ایک واقعہ مجھے بتائیے کہ جس میں آپ نے کہا ہو کہ باپ 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اس لیے لایا ہو کہ اس کو پانی مل جائے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا شفاق انسانیت تھی؟ انسان نہیں، انسانیت جو حیوانیت کے درجے پہ فائز تھی کہ جہاں ہاتھوں پہ اٹھا کے یہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کوئی ایسی شے نہیں، اپنا بچہ لایا ہوں. کہیں سے آواز آئی قرآن لے آئے مصالحت کے لیے، کہیں سے آواز آئی صلح پہ آمادہ ہیں. حسین ابن علی نے قرآن کو ہاتھوں پہ بلند کیا ہے، جن کی نگاہوں میں علی اصغر کا مرتبہ قرآن کے برابر ہو، دیکھ علی اصغر کو رہے. دیکھیے عجیب بات ہے، دیکھا علی اصغر کو لیکن علی اصغر اتنے بلند مرتبہ ہیں کہ دشمن کہہ رہا ہے یہ قرآن اٹھا کے لے رہا ہے. یہ منزلت ہے علی اصغر کی. بچہ ہاتھ پہ، بصورت قرآن کھلا ہوا، رحل وہ ہاتھ بن رہے ہیں حسین ابن علی کے، اور اس طرح سے قرآن کو کھلے ہوئے ایک مرتبہ آواز دی، اگر تمہاری نگاہ میں خطا وار ہوں، میں گنہگار ہوں، تو میرا بچہ تو خطا وار نہیں، میرا بچہ تو گنہگار نہیں. پانی 3 دن سے پانی بند تھا، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، بچہ غشی کے عالم میں تھا. یہ اور بات ہے کہ باپ کی آواز کو سن کر بچے نے فیصلے کو تبدیل کیا اور ایک مرتبہ آمادہ جہاد ہوا. راہ جہاد پہ کیا گھٹنیوں چلے ہیں علی اصغر، کیا طریقہ ہے علی اصغر کا کہ باپ کے ہاتھوں پہ جھولے سے گرے، باپ کے ہاتھوں پہ ہومک کے آ گئے. علی اصغر، ماؤں کے دل سے پوچھئے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماؤں کے دل سے پوچھئے کہ جن کے 6 مہینے کے بچے ہیں، اور ان ماؤں کے دل سے پوچھئے کہ جن کا 6 مہینے کا بچہ دفن کیا گیا ہو. داغ، ایسا داغ جو قیامت تک رہ جانے والا. کیا بات ہے، 6 مہینے کے بچے کی ایسی یاد کیا ہوتی ہے جو یا قیامت تک یاد رکھتا ہے. چھ مہینے کے بچے کی خوبی ایسی کیا ہوتی ہے جس کو ماں ساری زندگی کلیجے سے لگا کے رکھتی ہوگی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ابھی تو وہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہوا، ابھی تو وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا، ابھی تو وہ کسی صورت اپنے گھر گرستی کے معاملات میں آگے بڑھنے کے قابل بھی نہیں تھا، وہ تو ایک مقام پر سوتا جاگتا چھوٹا بچہ تھا. مگر علی اصغر سارے دنیا کے بچوں کی نمائندگی کچھ اس طرح سے کی، باپ کے ہاتھوں پہ آئے، یہ آواز حسین کی بلند ہو رہی تھی اور ادھر لشکر منقلب ہونے لگا. ایک ایسی کیفیت کہ مقاتل میں یہاں تک درج ہے کہ وہ لشکر جو حسین کو مارنے پر آمادہ تھا زار و قطار رونے لگا. روتا ہوا لشکر کو دیکھ کے ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ہرملا کو بلا کر، ہرملا ادھر آپ، اتنی دور سے تجھے لے کر آئے ہیں کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ یہ لشکر میں باقی رہ جانے والے فرار ہو جائے، تو چاہتا ہے کہ لشکر ہمارا بھاگ جائے؟ ہرملا نے کہا امیر تو کیا چاہتا ہے؟ ارے کہا حسین کے کلام کو منقطع کر، حسین جو گفتگو کر رہے ہیں اس کو قطع کر، حسین کی گفتگو کو منقطع کرنے کا طریقہ ہرملا کے پاس یہ تھا کہ ایک شعبہ تیر اس نے نکالا، چلے میں جوڑا، کھینچا، تیر چلا، ہواؤں کو چیرتے ہوئے تیر نے ایک مرتبہ اپنا مقام حلقوم اصغر بنایا، نہیں حلقوم اصغر کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو کو توڑتا ہوا نکل گیا، اور وہاں حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کی اور بے اختیار کہا پروردگار آزمائش کی اس منزل پہ حسین اس طرح سے کامیاب ہوا، میرا بچہ مر گیا، ہاتھ میں ایک چلو کون لیا منہ پہ مل لیا، اس لیے کہ آسمان نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا، حسین کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ایک مرتبہ اسی خون کو چہرے پہ مل لیا جائے. پروردگار یہ چھ مہینے کے علی اصغر کا خون ہے، تیرے دربار میں اس صورت میں حاضری دوں گا. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قریب توسل کو ہم سے قبول فرما، جو پریشان ہوں کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا کر، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی مہیا کر، واسطہ علی اصغر حسین کا تعجیل فرما ظہور حجت فرما.
یا عباس ہر دل نے پکارا، یا عباس یا عباس
ہر دل نے پکارا، یا عباس
یا عباس ہر دل نے پکارا، یا
اصغر
yeah.